بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامنے سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مصغری۔ اور سامنے، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں آپ عشر فجر کی مناسبت سے عرائض سن سکیں گے۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو، ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامن، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد صبح کی نشریات میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44 سالگرہ عشر فجر کی تقریبات پورے ملک میں شروع ہو گئی ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2023-24 کے مالی سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم دہراتے ہوئے کہا کہ فوری اور مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو دہشت گردی پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44 سالگرہ عشر فجر کی تقریبات پورے ملک میں شروع ہو گئی ہیں، اور عشر فجر کے پہلے دن اسکولوں میں گھنٹیاں بجائی گئیں، نس تقریبات منعقد ہوئیں، جبکہ عشر فجر کے آغاز کی مرکزی تقریب تہران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوئی۔ 12 سن 1401 ہجری شمسی مطابق 1 فروری 2023 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے جشن یعنی عشر فجر کا آغاز ہو گیا۔ 44 قبل 12 بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق 1 فروری 1979 کو بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 کی جلا وطنی کے بعد فاتحانہ انداز میں فرانس سے وطن واپس تشریف لائے تھے، اور اس موقع پر ایران کے عوام نے ان کا نہایت پرتپاک، شاندار اور تاریخی استقبال کیا تھا۔ نس 11 فروری کو عظیم الشان انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسی بنا پر 12 یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران آمد سے لے کر 22 یعنی انقلاب اسلامی کی کامیابی تک پورے ملک میں عظیم الشان جشن و تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جسے عشر فجر کہا جاتا ہے۔ ایران کے اسلامی تبلیغات کی کوآرڈینیشن کونسل نے ایک بیان میں عشر فجر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے 44 کی مناسبت سے اس سال کا نعرہ عشر ایران کے مستحکم و قابل فخر 44 اعلان کیا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وطن واپسی کے سالگرہ کی مناسبت سے ان کے مزار پر مختلف حکام کی شرکت سے مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں حکام اور عوام نے شرکت کی۔ مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ عوام کے بغیر ایران کے اس انقلاب کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ایرانی عوام ہی اس انقلاب کے ستون ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے حالیہ بلوؤں اور پابندیوں کو 1 کے دو رخ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن پابندیوں کو بے اثر بنانے والے اقدامات سے بوکھلایا ہوا ہے۔ قومی ٹیلی ویژن سے براہ راست نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو وطن واپسی کی سالگرہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ ہنگاموں کی ایک وجہ یہ تھی کہ دشمن سمجھ چکا ہے کہ ایرانی عوام اور حکومت کی استقامت کی وجہ سے اس کی عائد کردہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ہماری تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا، پیداوار روکنے کی کوششوں کے باوجود ملک نے 5% ترقی کی ہے اور ملازمت کے 10 لاکھ نئے مواقع پیدا کیے ہیں، اور دشمن اسی بات سے نالا ہیں۔ صدر ایران نے ملک میں ہونے والے حالیہ بلووں میں غیر ملکی سوشل میڈیا نیٹ ورک کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت نے فسادات کا راستہ ہموار کرنے والے بعض پلیٹ فارموں کی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ کوئی بھی غیر ملکی پلیٹ فارم کسی ملک میں بلووں اور ہنگامہ آرائی کا راستہ ہموار کرے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایران کے بارے میں اپنے دوہرے معیاروں سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کام کرنے والے کسی بھی غیر ملکی سماجی نیٹ ورک کو اپنی کارکردگی پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم دشمن کے گھر کے اندر تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہر قسم کے خطرے کا سامنا کر چکے ہیں اور اب ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر چیف جنرل سلامی نے تہران میں ایک تقریب سے اپنے خطاب میں ایران کی بڑھتی دفاعی طاقت و توانائی اور علاقے میں ایران کی مضبوط پوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اب اقتصادی اور ثقافتی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دشمنوں نے ہمارے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا اور اقتصادی بائیکاٹ کر کے ایرانی قوم کو مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی تمام سازشوں پر پانی پھرتا چلا گیا۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے 2023 اور 2024 کے مالی سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کے نئے سالانہ عام بجٹ میں متوسط طبقے کے تنخواہ دار ملازموں کو کسی حد تک راحت دی گئی ہے اور اب سالانہ 7 لاکھ روپے کی ذاتی آمدنی والے افراد کو انکم ٹیکس دینے سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے نئے مالی سال کے بجٹ میں کسانوں کے لیے ڈیجیٹل پبلک پلیٹ فارم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزیر خزانہ نے کہا کہ پلیٹ فارم اوپن سورس پر مبنی ہوگا اور سب کے لیے جامع ہوگا۔ ہندوستان کے نئے بجٹ کے مطابق کھلونے، سائیکل، آٹو موبائل اور الیکٹرانک سامان سستا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ موبائل فون اور کیمرے کے لینس بھی سستے ہوں گے، جبکہ سونا اور سگریٹ مہنگی ہوگی۔ بجٹ میں نوجوانوں کے لیے بھی کچھ اعلانات کیے گئے، جن میں مختلف ریاستوں میں 30 اسکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ 30 اسکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک بار پھر غریبوں اور مزدوروں پر بوجھ پڑے گا اور بجٹ میں عوام کو جھوٹی امیدیں دلائی گئی ہیں، جبکہ چند سرمایہ داروں کو ہی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ بجٹ میں زمینی حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم دہراتے ہوئے کہا کہ فوری اور مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو دہشت گردی پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور پاکستان کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو کون واپس لایا، کس نے کہا تھا یہ جہادی ہیں اور پاکستان کے دوست ہیں، کس نے کہا تھا ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سانحہ پولیس لائنز پشاور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے گزشتہ 10 برسوں میں 417 ارب روپے صوبہ خیبر پختونخوا کو ادا کیے جا چکے ہیں اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر اتنی بڑی رقم کہاں استعمال ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا بلکہ حقائق پر بات کر رہا ہوں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 برس سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی جماعت تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عوام سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشاور میں بہت دردناک اور تکلیف دہ سانحہ ہوا ہے اور دہشت گردی پر پھر سے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ دہشت گردی میں آہستہ آہستہ کمی آئی لیکن پھر اس میں اضافہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 20 سال سے ایک عذاب بھگت رہے ہیں۔ ہم نے افغان جہاد لڑا اور یہ سارا افغان جہاد قبائلی علاقوں سے لڑا گیا، لیکن اس میں القاعدہ جیسے گروپوں کے افراد بھی جاتے تھے۔ البتہ قبائلی علاقے کے لوگوں نے اس میں بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ 2001 کے بعد جب جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے تو پروپیگنڈے سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا۔ میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، پہلی یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ افغانستان میں جو بھی قبضہ کرے گا اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے، جسے قوم نے بھی قبول کیا، ہم نے شرکت بھی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس سے ڈالرز بھی آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب 2001 میں امریکہ افغانستان آنے کا فیصلہ کرتا ہے تو جن قبائلیوں نے سوویت یونین کے خلاف جانوں کی قربانیاں دیں، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ امریکیوں کے خلاف لڑے تو یہ دہشت گردی ہوگی۔ سب کو پتا تھا کہ اس کا رد عمل آئے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے آئندہ انتخابات میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کو کلین سویپ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بہاول پور میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت الیکشن سے بھاگنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کسی جماعت کا نام لیے بغیر کہا کہ کان کھول کر سن لو، ہم میدان میں اتر چکے ہیں اور جب بھی الیکشن ہوں گے کلین سویپ کر دیں گے۔ تاہم ان کا اشارہ سیدھا سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ترجمان حافظ عثمان عباسی نے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ بیان کے مطابق شاہد خاقان عباسی بدستور پارٹی کے سینئر نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ایرانی امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن تہران میں حکومت کی تبدیلی کا خواہاں نہیں ہے۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ مالی کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کی تبدیلی کا خواہاں نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر مشرق وسطی میں ریجیم چینج انجینئرنگ کا کافی تلخ تجربہ ہوا ہے۔ رابرٹ مالی نے اپنے اس انٹرویو میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایرانی عوام اور حکومت کے خلاف کی جانے والی امریکی سازشوں کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ واشنگٹن اور تہران درمیان دو سالہ سفارتی کوششیں ناکام ہو گئیں، مالی نے کہا کہ سفارتکاری کبھی دوسری چیزوں کی طرح ختم نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ پاکستان سے رابطے میں ہوں گے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما جناب صابر ابو مریم صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر جب سے بنیامین نتنیاہو نے دوبارہ غاصب صہیونی حکومت کی زمام سنبھالی ہے، اس وقت سے دیکھا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ اقدامات اور ساتھ ہی دشمنانہ پالیسیاں تیز ہو گئی ہیں، لیکن دوسری جانب فلسطینی مجاہدین نے بھی ظاہر ہے کہ سر پر کفن باندھ کر صہیونیت مخالف اپنی کاروائیاں بھی تیز کر دی ہیں اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تازہ ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں پر دبا ڈالنے کے لیے، کہ وہ کہیں نہ کہیں پسپائی اختیار کر لیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فلسطین کی جو موومنٹ ہے اس کے نشیب و فراز ناظرین کی مد نظر بھی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بعض جگہوں پہ اس کو عروج ملا، اور انتفاضہ یہ ایک دو، اور پھر شمشیر القدس اور غزہ، اور یہ بہت سارا ایک پوری ایک ہسٹری ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک مسئلے سے یا کسی ایک حکومت کی تبدیلی سے اس موومنٹ کو کوئی بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا اس کے سمت کو یا رخ کو بدلا جا سکتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یوں اس تناظر میں دیکھیں کہ پورے ریزسٹنس بلاک کی جو کامیابیاں ہیں اس کی روشنی میں جو وہاں پہ مورال اپ ہوا ہے فلسطین کے اندر, اور بالخصوص اگر ہم ماضی میں جائیں تو خود انقلاب اسلامی اور پھر ریزسٹنس بلاک کی کامیابیاں, پھر لبنان کے اندر, شام کے اندر, یہ بنیادی طور پہ وہی ایک ہی بلاک کے لوگ ہیں جو میدان عمل میں ہیں, اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے. یہ جو بڑی طاقتوں کو شکست یا ناقابل تسخیر ہونے والے فورسز کو جو ناکامیوں کا پے در پے سامنا کرنا پڑا ہے, تو یہ فلسطین کے اندر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور اس کے اندر نوجوانوں کے اندر, نئی نسل کے اندر جو ایک مجاہدانہ تحرک پیدا ہوا ہے, اس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, بہت کچھ بولا جا رہا ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ خود مغرب کے اندر بھی ان کی حمایت میں آواز اٹھ رہی ہے, اور ایک تو بہرحال اس میں میڈیا کا بھی ایک اپنا رول ہے کہ حقائق سارے پہنچ رہے ہیں. پہلے بہت ساری چیزیں چھپ جاتی تھیں, غاصب اسرائیل کے جو مظالم اور جرائم تھے تو وہ پوری طرح نہیں پہنچ پاتے تھے, اب بہرحال سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ حتیٰ خود مغربی میڈیا میں بعض دفعہ ان کے لیے ٹیررسٹ کی اصطلاح استعمال نہیں ہو رہی, اور اس پہ اسرائیلی چیخیں انہوں نے خود امریکہ کے اندر, امریکن بڑے بڑے اخبارات نے گزشتہ دنوں میں جو چیزیں لکھی ہیں تو انہوں نے ان کو ٹیررسٹ کے طور پہ نہیں لکھا, اور یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ انہوں نے پورا پچھلے 30-40 سالوں سے ان کو ٹیررسٹ دہشت گرد فلاں, لیکن اس موومنٹ کے حقائق جب لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ, یعنی ایک اس کا ایک میں ایک پہلو بتا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کاروائیوں کے اس جو پہلے محدود, مثلا ایک غزہ کے اندر پوری طرح کی کنسنٹریشن تھی, سب جہادی تنظیمیں فعال تھیں اور وہیں سے ساری موومنٹ چل رہی تھی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اسٹریٹجی تبدیلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر ایک بڑی جسے آپ کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجک چینج نظر آ رہی ہے, اور وہ اسٹریٹجک چینج کیا ہے کہ اس وقت محدود جو مجاہد تنظیمیں تھیں ان سے ہٹ کے لوگ میدان میں آئے ہیں, اور اس کو ہم اگر اصطلاحاً کہیں تو اب یہ موومنٹ پہلی دفعہ عوامی ہوئی ہے.
ہاں
پہلے یہ ہوتا تھا کہ حماس کے ذمے ہے جناب, جہاد اسلامی کے ذمے, الفتح کے ذمے ہے, لوگ تنظیموں کی طرف دیکھتے تھے کہ تنظیمیں کیا کریں گی, اس میں انفرادی رول کم ہو جاتا ہے. یہ کہ جو سماجیات کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی کے اندر آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اب ذمہ داری نہیں ہے, یہ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے, آرگنائزیشن یہ کام کرے, ہمارا تو کوئی رول نہیں بنتا. اس سے یعنی ایک منفی آرگنائزیشن کا جو منفی تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی لوگ ایزی ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک نے کام کرنا ہے ایک قومی بنیادوں پہ اور پوری کی پوری سوسائٹی نے آگے چلنا ہے, نہ کہ ایک آرگنائزیشن نے, کیونکہ یہ ایک ہمارے یہاں مشکل رہی ہے اسلامی سوسائٹیز کے اندر دنیا بھر میں کہ کبھی بھی کوئی آرگنائزیشن سب کو ساتھ نہیں لے پاتی.
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما جناب صابر ابو مریم صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جی صابر صاحب, صورتحال آپ کے پیش نظر ہے, آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے فلسطینیوں نے سر پہ کفن باندھ کر اب مسلسل ایک ایک دن میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 20-30 تک جو ہے وہ صہیونیت مخالف کاروائیاں فلسطینی نوجوان, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر راشد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انفرادی طور پر نہیں ہے کہ کسی تنظیم یا آرگنائزیشن سے منسلک ہو کر انجام دے رہے ہیں بلکہ خود انجام دے رہے ہیں, تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, دوسری طرف ظاہر ہے کہ غاصب اور جارے اور ظالم صہیونی حکومت اس نے بھی اپنے ظالمانہ اقدامات تیز کر دیے ہیں, تو دونوں طرف سے جو صورتحال ایک دم شدت اختیار کر گئی ہے, تو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ منظر نامے کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو تجزیہ فرمایا ہے, دیکھیے اس میں جو اہم بات وہ یہی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ شدت اختیار کر رہی ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شدت اور کیا ہوگی کہ 75 برس گزر چکے اور آئے دن وہاں پر ظلم و ستم کی جو داستانیں ہیں وہ اگر ہم لکھنے بیٹھے تو شاید نہ لکھ سکیں اور اتنی زیادہ داستانیں ہوں. تو ایسی صورتحال میں جو اس وقت جو آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ جو فلسطینی عوام ہیں مقبوضہ علاقوں کے, خاص طور پر مقبوضہ جو بیت المقدس کے علاقے ہیں, اور وہ فلسطینی جو 1948 کے فلسطینی کہلاتے ہیں یا 1948 کے علاقے کہلاتے ہیں, وہاں کے اندر یہ سب ہونا, یہ واقعاً اس صدی کا ایک, جس کو ایک بڑا معجزہ یا ایک بڑی کوئی اس کو پیش رفت کہنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس چیز کو مشاہدہ کر رہے تھے کہ ریزسٹنس ایک کونے میں آج جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی, وہ غزہ کی پٹی کے اندر بھرپور اپنی طاقت اور انرجیز کے ساتھ وہاں پر رسپونڈ کر رہی تھی اور فلسطینیوں کا دفاع کرنے میں مصروف تھی. لیکن یہ جو اس وقت صورتحال سامنے آئی ہے گزشتہ چند سالوں میں, اس نے واقعاً پوری فلسطینی مزاحمت کو ایک نیا رخ دے دیا ہے, ایک نیا موڑ جو ہے وہ فراہم کیا ہے, جس کو میرا خیال ہے اب اسرائیل بھی اور اس کے جو حکام ہیں صہیونی وہ بھی اس چیز سے بہت زیادہ خائف اور پریشان دکھتے ہیں. ایسی بھی جو تجزیات, جو عبرانی زبان کے تجزیات ہیں, کچھ عربی تجزیات ہیں, ان کے مطابق جو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ اس وقت خبریں یہ مل رہی ہیں کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر جو یہ واقف صہیونی ہیں, ان کے ہاں یہ بڑی بحث چھڑ چکی ہے کہ کس طرح سے اب ان علاقوں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے صہیونی دوسری جگہوں پر جائیں. اور ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ آخری جنگ ہوئی تھی وہاں پر, جب مارکہ سیف القدس تھا, تو اس کے بعد بھی ایک جو بڑی بریکنگ نیوز وہاں سے آئی تھی وہ یہی تھی کہ فلسطینیوں کی مزاحمت کے جواب میں بہت سے صہیونی وہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے واپس, جو ڈوئل نیشنل تھے وہ اپنی دوسری جگہوں پر چلے گئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتفاضہ ہے, یہ جو عوامی تحریک ہے, یہ جو جدوجہد شروع ہو گئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, 30 حملے ہوتے ہیں کبھی دن میں, 7-8 حملے ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ اس کو صہیونیوں کو اس طرف دھکیل رہی ہے کہ اب صہیونی اس بات کو سوچیں اور اس بات کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھاتے ہوئے وہ ان علاقوں کو چھوڑ دیں اور یہاں سے وہ نکلنے کی تیاری کریں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہی یہ اس منطقی اور منصفانہ حل کی طرف یہ صورتحال جائے گی کہ جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور اسرائیل جو ہے وہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا منطقی انجام جو ہے وہ اسی طرف گامزن ہے. اور البتہ اس میں ہماری, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں جہاں پر ہم ہیں کہ ہم اس مزاحمت کو, اس جو صورتحال ہے
جی,
وہ مدد کریں سیاسی طور پر, اخلاقی طور پر اس کے بارے میں, اور لوگوں تک اس کی صحیح چیزوں کو پہنچائیں.
بہت شکریہ آپ کا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سے دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرتہ.
اور سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید, جس میں عشر فجر کی مناسبت سے عرائض شامل ہے. تو نجی سماعت فرمائیے صبح امید.
صبح امید, عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے، لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، خداوند عالم سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو تاکہ وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عشرہ فجر، طلوع اسلام کا آغاز، اسلامی اقدار کا سرچشمہ، ایرانی قوم کی نجات کا مرحلہ اور ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جس نے ماضی کو مستقبل سے جدا کر دیا ہے۔ عشرہ فجر میں اسلام کو ایک نئی زندگی ملی، اور یہ عشرہ فجر ایران کی تاریخ کا ایک سرنوشت ساز اور بے مثال کارنامہ ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں اسلامی حکومت کا کوئی وجود نہیں تھا، اور بادشاہوں کا عوام سے رابطہ غالب و مغلوب اور سلطان و رعیت والا تھا۔ بادشاہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے لوگوں پر غلبہ پا کر انہیں فتح کر لیا ہے، لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معیوب سلسلہ منقطع کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایران کی تاریخ کا دھارہ بدل دیا۔ آپ نے لوگوں کی شمشیر کو اسلام اور عوام کے دشمنوں اور استعمار پرستوں کے خلاف استعمال کیا۔ عشرہ انقلاب اسلام کی تجلی ہے اور ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں اسلام کا خورشید ذوالفشاں ہے۔ اس عشرے کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے، اور ان دنوں کی یاد کو صحیح جذباتی وابستگی کے ساتھ تازہ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں جذبات، خوشی اور غمی، حب و بغض اور عشق و نفرت کا مقام نہایت بلند ہے۔ اس اعتبار سے عشرہ فجر کے جشن کو مذہبی مجالس و محافل کی طرح عوامی سطح پر منایا جانا چاہیے۔ عشرہ فجر انقلاب اسلامی ایرانی قوم کے سرنوشت ساز دنوں کی یادگار، اور 12 سے 22 بہمن 1357 ہجری شمسی پر محیط ہے۔ ان ایام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 15 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپسی، عارضی حکومت کی تشکیل کا اعلان، بہت سے فوجیوں کا اسلامی انقلاب سے الحاق، ایئر فورس کی جانب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لوگوں کی بڑے پیمانے پر مظاہروں میں شرکت کے باعث فوجی حکومت کی شکست، اہم قومی مراکز جیسے ٹیلی ویژن اور فوجی چھاونیوں کی تسخیر جیسے واقعات پیش آئے جو آخر کار اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئے۔ ایرانی عوام عشر فج اور عالمی استقبال سے اپنی آزادی و استقلال کے دن کی مناسبت سے ہر سال جشن نور کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ عظیم انقلاب شہدا کے پاکیزہ خون، ایرانی قوم کی جد و جہد اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت ہے، اور ایرانی قوم اور اہل تشیع کو یقین ہے کہ یہ انقلاب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عالمی انقلاب سے متصل ہوگا، اور یہ سب مل جل کر حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے ظہور میں الہی عادلانہ حکومت کے قیام کا جشن بھی منائیں گے۔ عشرہ فجر کی اصطلاح سورہ مبارک فجر کی ابتدائی آیتوں سے الہام لیتے ہوئے 12 سے 22 بہمن کی مدت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فجر کا اصل معنی وسیع پیمانے پر پھاڑنا ہے، چونکہ صبح کا نور رات کی تاریکی کو پھاڑ ڈالتا ہے، اس لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں فجر کے مطلق معنی یعنی صبح کی سفیدی کو مراد لیا ہے، جو مسلمہ طور پر خدا کی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ یہ انسانوں اور تمام زمینی مخلوقات کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، نور کی حاکمیت کا آغاز اور ظلمت کا اختتام ہے، زندہ موجودات کی حرکت کا آغاز اور نیند اور سکوت کا اختتام ہے، اور اس بھرپور زندگی کے باعث خدا نے اس کی قسم کھائی ہے۔ لہذا زمانے جاہلیت کی تاریکی میں اسلام اور محمدی نور کی زوفشانی فجر کا ایک مصداق ہے، اور اسی طرح دنیا کے تاریکی و ظلم میں غرق ہو جانے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی روشن صبح اس کا ایک اور مصداق شمار ہوتی ہے۔ فجر کا ایک نمایاں مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے خونی صحرا میں عاشور کے دن قیام تھا، کہ جس نے بنی امیہ کے ظلم و ستم کے تاریک پردوں کو چاک کیا اور ان شیطانوں کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے برملا کر دیا۔ اس طرح کفر، جہالت اور ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار تمام انقلاب جو ماضی اور حال میں رونما ہوئے، حتیٰ گنہگاروں کے تاریک دلوں میں پیدا ہونے والی بیداری کی پہلی چنگاری جو انہیں توبہ کی دعوت دیتی ہے، بھی فجر کے مصداق ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عصر حاضر میں فجر کا ایک نمایاں ترین مصداق ایران کا اسلامی انقلاب ہے۔ عشر فجر کی اصطلاح قرآن کریم کی نورانی آیات سے الہام لیتے ہوئے 1360 ہجری شمسی کو ارشاد اسلامی کے وزیر حجت الاسلام عبد المجید مادی خاں کی تجویز پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 12 بہمن کو وطن واپسی کے دن سے 22 بہمن کے ایام کے لیے مختص کی گئی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام رکاوٹوں کے باوجود 12 بہمن 1357 ہجری شمسی کو مہرآباد ایئرپورٹ پر اپنے قدم رکھے، اور 33 کلومیٹر کے علاقے پر موجود عوام کے مجمع نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ پھر آپ بہشت زہرا تشریف لے گئے اور مکمل عزم و یقین کے ساتھ اپنا موقف بیان کر کے حکومت کے سازشی عناصر کی تمام چالوں کو ناکام کر دیا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ایران آمد سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک کے مختصر عرصے میں ملک کے اندر عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں، جو اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتہا ہوئیں، اور بعد میں اسے عشر فجر کا نام دیا گیا۔ اس مختصر دورانیے میں امام خمینی علیہ الرحمٰ نے نگراں حکومت بھی تشکیل دے دی۔ ایرانی قوم کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے حکومت کا آخری حربہ مارشل لا کا نفاذ اور شبخون مارنا تھا۔ پہلوی حکومت کے کٹھپتلی وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے امریکی حمایت اور ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی حکومت کو قانونی ظاہر کر کے عوامی انقلاب کے شعلوں کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیرس سے واپسی کی مخالفت کی اور پورے ملک کے ایئرپورٹ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ تاہم فوجی حکومت کو اہمیت نہ دینے پر مبنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی حکم نے حکومتی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس اعلان کے بعد عوام نے فوجی حکومت کو گرا دیا اور لوگوں نے سڑکوں پر مورچے قائم کر لیے کہ جس کی وجہ سے منحرف فوجی دستوں کے گشت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس موقع پر حکومتی باقیات کے ساتھ عوام کا مسلحانہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ مختصر مدت میں انقلابی قوتوں نے فوجی ہیڈ کوارٹر، وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر اہم دفاتر کا گھراؤ کر لیا، جبکہ دوسری طرف فوجی سپاہی جوغ در جوغ عوام کے ساتھ ملحق ہوتے چلے گئے۔ آخر کار وہ تاریخی لمحہ بھی آن پہنچا کہ جب 22 بہمن 1357 ہجری شمسی کو شہنشاہیت کا 250 سالہ بوسیدہ نظام ساقط ہو گیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں عوام کی 15 سالہ جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور ایران میں عظیم اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ سامعین، ایک بار پھر اشرہ فجر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اب تک پیش کیے گئے تمام پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنیں گے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، پروگراموں کے حوالے سے ہمیں آپ کی مفید آرا کا انتظار رہتا ہے، لہذا آپ ہمیں اپنی مفید آرا سے نوازتے رہیں تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو سامعین لیجیے، اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اس وقت کی نشریات کا یہ پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 بہمن 11 رجب اور 2 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ رجب سن 271 ہجری قمری کو ماہر لسانیات و علوم قرآنی اور ادیب ابو بکر محمد بغداد میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن امباری کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے لسانیات اور علوم قرآنی حاصل کرنے کے بعد علم حدیث حاصل کیا۔ ابن انباری کا حافظہ بہت قوی تھا۔ گیارہ رجب سن 571 ہجری قمری کو نامور مورخ اور محدث ابن عساکر نے دمشق میں وفات پائی۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے اپنے والد اور دمشق کے دیگر علماء سے قرآن کریم، علم حدیث اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابن عساکر نے 134 کتابیں تحریر کیں، جن میں تاریخ دمشق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب تاریخ، جغرافیہ اور دانشوروں، خاص طور سے دمشق کے محدثین کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ دو فروری سن 1882 عیسوی کو آئرلینڈ کے ایک ممتاز افسانہ نگار، ناول نگار اور شاعر جیمس جوئس پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد دنیا ادب میں قدم رکھا۔ جیمس جوئس سن 1912 میں ہمیشہ کے لیے آئرلینڈ سے چلے گئے اور اٹلی، فرانس اور پھر جرمنی میں قیام کیا، لیکن انہوں نے اپنی نگارشات میں اپنے ملک کو فراموش نہیں کیا۔ ان کو کئی زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے زمانے میں مصنف کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے تھے، اس لیے ٹیوشن پڑھا کر اپنی مالی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یولیسس ناول جیمس جوئس کا ادبی شاہکار شمار ہوتا ہے۔ 13 جنوری سن 1941 کو جیمس جوئس کا انتقال ہو گیا۔ دو فروری سن 1907 عیسوی کو روس کے ممتاز کیمیا دان مینڈلیف کا 73 سال کی عمر میں سینٹ پیٹرز برگ میں انتقال ہوا۔ وہ بڑے فعال محقق اور معلومات کا خزانہ تھے۔ مینڈلیف کی اہم تحقیقات میں کرہ ارض پر موجود کیمیاوی عناصر کے جدول کی تدوین کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب سے اب بھی دنیا کے اکثر کیمیا دان استفادہ کرتے ہیں۔ دو فروری سن 1914 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب شوکت تھانوی پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں تھانہ بھون تھا، اسی نسبت سے وہ تھانوی کہلاتے تھے۔ شوکت تھانوی نے ابتدائی تعلیم بھوپال میں حاصل کی، پھر وہ لکھنؤ چلے گئے جہاں شاعری، صحافت اور انشا پردازی کا شوق پیدا ہوا۔ انہی دنوں میں وہ اخبار ہمدم میں ملازم ہوئے اور سید جالب کے زیر تربیت ادب اور صحافت کو مشغلہ بنایا، پھر لکھنؤ کے متعدد اخبارات میں کام کیا۔ سن 1930 میں ان کا افسانہ سودیشی ریل ماہنامہ نیرنگ خیال کے سالنامے میں شائع ہوا، جس نے انہیں پورے ہندوستان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان کی تمام زبانوں کے علاوہ انگریزی میں بھی شائع ہوا۔ انہوں نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں موج تبسم، بحر تبسم، بار خاطر، نیلوفر، جوڑ توڑ، خدا نخواستہ اور قاعدہ بے قاعدہ قابل ذکر ہیں۔ Thank you. 13 بہمن سن 1349 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور دانشور میرزا محمد حسین فاضل تونی نے وفات پائی۔ وہ سن 1257 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرقی علاقے فردوس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا تعلیمی دور ممتاز اساتذہ کے سائے میں گزارا۔ فاضل تونی نے ممتاز علماء و اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اعلیٰ علمی و معنوی مدارج پر فائز ہوئے۔ فاضل تونی کو فقہ، اصول فقہ، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم اور عربی ادب کے بارے میں بہت اچھی اور وسیع معلومات تھی۔ وہ بعد میں تہران یونیورسٹی میں پروفیسر بنے اور عربی زبان و ادب اور فلسفے کی تدریس کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ تیرہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکی وزارت خارجہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلے عوامی خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس تقریر کو امریکہ مخالف قرار دیا۔ واضح رہے کہ 12 بہمن کو اپنے وطن واپس پہنچنے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایرانی عوام نے زبردست استقبال کیا اور شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹیں مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد صہیونی حکومت نے بھی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایران کی انقلابی حکومت غاصب صہیونی نظام کی سخت ترین مخالف ہوگی۔ سوویت روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امام خمینی کی واپسی نے اس ملک میں انقلابی تحریک کو ایک تقدیر ساز مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.